پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج جو جن موضوعات ہم گفتگو کریں گے ان میں سر فہرست افغانستان کی صورتحال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوحہ کی بات چیت ختم ہو چکی ہے، ساتواں دور مکمل ہو گیا ہے اور امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان چین کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس پہ گفتگو کریں گے، جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے امریکہ کے بارے میں گفتگو ہوگی، اس کی اہمیت، اور اس بات پر بھی بات کریں گے کہ امریکی محکمہ خارجہ ان کے دورے سے ابھی تک بظاہر لا علم ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے، یونیسکو کی رپورٹ کے حوالے سے بات ہوگی، اور آخر میں سفارتکاری کے جو اخلاقیات ہیں، ایتھکس ان ڈپلومیسی، اس پر بات کریں گے۔ اس پس منظر میں کہ برطانوی سفیر نے جو کیبل اپنے ملک بھیجے تھے وہ لیک ہوئے، جس میں صدر ٹرمپ کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور انہوں نے اب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ گفتگو کرتے ہیں افغانستان کی امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان رہنماؤں سے ایک اور ملاقات کی، اور اپنے ایک ٹویٹ میں خلیل زاد نے کہا ہے کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقات منگل کی صبح ہوئی، جس کے بعد وہ چین کے روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ انتہائی حوصلہ افزا مذاکرات تھے اور وہ اس پیش رفت سے بہت مطمئن ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر نجیب اللہ صاحب، جن کا تعلق کابل یونیورسٹی سے ہے، اور بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب، جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروفیسر نجیب اللہ، آغاز کروں گا آپ سے، کتنا آپٹیمزم پایا جاتا ہے افغانستان میں، اور یہ بات چیت اب کہاں کس سمت میں جا رہی ہے؟
تھینک یو۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے 8 مہینوں میں جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ طالبان اب ایک پولیٹیکل ایڈریس کے طور پہ نمایاں ہو رہے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ بات کرنے بیٹھے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طرف کے ساتھ ہو۔ تو آتے ہیں اس جو حال میں جو نشست ہوئی ہے، جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو وفد یہاں افغانستان سے گئے تھے وہ افغان عوام کی نمائندگی کر رہے تھے، اور جو وفد طالبان کی سائڈ کا تھا وہ بھی ایز اے پرسن انڈیویژل ایک نمائندگی کر رہے تھے، مطلب ٹپیکل طالبان کی طرف سے اور ٹپیکل افغان گورنمنٹ کی طرف سے نمائندگی نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو میسیجز ہیں وہ پاس ہوئے ہیں کہ یہ مذاکرات کے لیے تھے، مطلب یہ اس مذاکرات کی جو پلیٹ فارم تھی ایسی تھی کہ تاکہ کچھ ایسا ہو جائے، ایک ایسا پلیٹ فارم میسر ہو جائے جس میں طالبان ڈائریکٹ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں۔ تو اس 8 مہینوں میں پہلی بار ہے کہ امریکہ کی وزارت خارجہ کا جو خاص نمائندہ ہے خلیل زاد صاحب، وہ کسی حد تک کامیاب ہو سکیں کہ طالبان افغان عوام کا جو وفد ہے یا افغان عوام کی جو نمائندگی ہو رہی ان کے ساتھ بات کرنے بیٹھ گئے۔ تو اس سے یہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ نزدیک دنوں میں، شاید ایک مہینے میں، کچھ ایسا ہو جائے کہ طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے یا مذاکرات شروع کرے، اور جب تک طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، مطلب کوئی خاص نتیجہ نہیں دے گا، کیونکہ جو لاسٹ میں جو بھی ہوگا وہ جو گارنٹیز ہوں گے، جو معاہدات ہوں گے، جو شرائط ہوں گے، وہ یہی دو طرفین کے درمیان ہوں گے، افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو تھوڑی بہت تو امیدواری کی جا سکتی ہے اس نشست پہ کہ دونوں طرفین کی باتیں ہوئی ہیں، مطلب دو طرف کی، ایک طالبان اور ایک افغان عوام کی، اور یہ میسیجز ڈائریکٹ افغان گورنمنٹ کے پاس آئے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں، اگر امریکہ کا جو امریکن وزارت خارجہ کا جو خاص نمائندہ ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے، ماسکو میں ہوئی ہے، اور ماسکو میں جتنے افغان اس سے پہلے تھے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی کر رہے تھے اور پریزیڈینشیل الیکشن ٹیمز کی نمائندگی کر رہے تھے، تو زیادہ جو بات چیت وہاں ہوئی تھی وہ سیاسی مفادات پہ ہوئی تھی جو افغان پالیٹیشنز تھے، اور دوحہ میں اس سے پہلے جتنے بھی مذاکرات ہوئے تھے وہ امریکن وفد اور طالبان کے درمیان ہوئے تھے۔ تو جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ افغانستان کے سائڈ سے، مطلب انڈائریکٹلی افغان گورنمنٹ، بٹ اوور آل افغان عوام کی جو بات چیت ان سے ہوئی ہے، یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، اور اسے امید کی جا سکتی ہے کہ اب یہ جو سلسلہ ہے مذاکرات کا ایک اچھی طرف جا رہا ہے۔
ہمارے ساتھ رہیے گا بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب. یہ فرمائیے کہ آپٹیمزم تو اب نظر آتا ہے اور وہ خلیل زاد صاحب اب چائنا بھی گئے ہیں, چائنا کا جو رول ہے, اس لیے کہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گارنٹر ہو اس پیس میں اور چائنا کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے, کیا یہ حقیقت ہے کہ چائنا اس میں اب پوری طرح انوالو ہو رہا ہے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک دوحہ سے جو خبریں آئی ہوئی ہیں یا جو ابھی جو جن پر مذاکرہ بھی ہوا, یہ ہے کہ افغان عوام جیت رہے ہیں اور افغان عوام کے لیے امن کی جو کوشش ہے وہ بارآور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. دوسری بات کہ جہاں تک اس میں مختلف فریق ہیں, امریکہ ظاہر ہے کہ ہے یا طالبان ہے یا افغان گورنمنٹ ہے یا افغان کے باقی سیاسی اور ایتھنک دڑے ہیں, اس کے علاوہ جو علاقائی ممالک ہے وہ بھی باقاعدہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ چائنا ایک سپر پاور بھی ہے اور ساتھ ساتھ افغانستان کا پڑوسی بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے امن میں دلچسپی بھی رکھتا ہے, اور اس کے لیے پہلے بھی جو کوارڈینیٹرل بات چیت ہوتی تھی تو اس کا حصہ تھے. تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر جب کہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا ہے اور جس کو خلیل زاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ جو ڈرافٹ ہے اس میں تقریباً 80% سے زیادہ ہم ایگری کر چکے ہیں, تو میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ علاقائی ممالک کو اور اسپیشلی جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہے یا اس کے جو پڑوسی ہے ان کو انوالو کیا جائے, ان کی رائے لی جائے, ان کو آن بورڈ کیا جائے, اور ان کا جو رول بنتا ہے وہ رول بھی مستقبل کا جو افغانستان ہوگا, امن پر قائم شدہ افغانستان جو ہوگا اس میں وہ کیا کردار ادا کر سکیں گے. تو ظاہر ہے کہ خلیل زاد صاحب جو گئے ہوئے ہیں تو وہ چائنی حکام کو جو پروگرس ہوا ہے یا جو بات چیت ہوئی ہے اور اس میں جہاں تک انہوں نے مطلب ہے کہ نتیجے کس نتیجے تک جو پہنچے ہیں تو وہ روڈ میپ ان کو دکھا دیں گے کہ یہاں تک ہم پہنچے اور یہاں تک ہم پروگرس کر گئے, اور یہ خطے کے اور بین الاقوامی امن کے لیے جو کوشش ہے اس میں جو چائنا کا حصہ ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی چائنا سے اپنی رائے لیں گے. ظاہر ہے کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو پاکستان اور چائنا پہلے بھی جو اورنچی کی بات چیت تھی یا اس کے علاوہ جو مری کی بات چیت تھی یا جو طالبان کا چائنا کے ساتھ جو تعلق ہے ڈپلومیسی ہے, اس کے علاوہ جو افغان حکومت کا, کیونکہ یہ چار ممالک جو ہے پاکستان ہے, افغانستان ہے, چائنا ہے اور تاجکستان ہے, ان کے بھی آپس میں معاہدہ ہے اور ٹیررزم کے بارے میں اس کے بارے میں, تو ظاہر ہے کہ چائنا ایک بہت بڑا فریق بنتا ہے اور اس فریق کو آن بورڈ لینا کوئی سیکیورٹی یا جو آئندہ کے لیے ضمانت دار کے طور پر ان کو لینا اور جو بھی پروگرس ہے اس کے بارے میں آگاہ رکھنا, یہ خلیل زاد اور امریکی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اس کے علاوہ افغان حکومت کی بھی ہے اور ساتھ ساتھ طالبان کی بھی ہے, اور اگر یہ ریجنل ایکٹر جو ہیں یہ اگر اپنے طور پر اپنا ویٹ پیس کی طرف ڈال لیتے ہیں اور کوئی گیم اسپوائلر کا کردار کوئی ادا نہ کرے تو پھر ظاہر ہے لگتا ہے کہ افغانستان کی جو اونٹ ہے وہ ایک کروٹ لیٹے گا اور وہ کروٹ ہوگی پیس کی طرف.
اچھا,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد انہوں نے خلیل زاد نے امریکہ جانا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتانا ہے, اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے دو کہ امریکہ نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا ہے, اور پھر اس سے پہلے شاید افغان طالبان وقت سے بھی وہ بات چیت کریں, تو میرے خیال میں کہ حتمی نتائج کی طرف چیزیں بڑھتی نظر آ رہی ہے
جی.
اور حتمی لیول پر امریکہ بھی کہتے ہیں کہ ریجنل ممالک اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ افغانستان کا پیس اور جو جنگ ہے دونوں سے جو پڑوسی ممالک ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں.
اچھا جی,
ایک اور چیز بھی ہے کہ جو چائنا اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ون روڈ ون بیلٹ والی جو پالیسی ہے ڈاکٹرن ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے پرامن ماحول کنفلکٹ فری ریجن بڑا ضروری ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا پروفیسر نجیب اللہ, یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ پازیٹو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں, تو افغانستان کی اپنی حکومت جو ہے وہاں کی, اس کا کیا رد عمل، وہ کس طرح اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے؟
سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مذاکرات کا جو پروسیس شروع ہوا ہے تو اس میں افغان گورنمنٹ کا خاصا نمایاں کردار تھا. نمایاں کردار اس وجہ سے کہ تقریباً دو سال پہلے جو کابل پروسیس فرسٹ شروع ہوا اور پھر کابل پروسیس سیکنڈ، جس میں سارے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں پلس جو ریجنل کنٹریز کے امبیسڈر تھے، ڈپلومیٹس تھے اور ایون فورن منسٹر تھے، انہوں نے بھی شرکت کی. تو یہ جو لیڈ ہے یہ افغان گورنمنٹ کو دیا گیا. اور اس میں ایک چیز، پچھلے جو ابھی چھوٹی عید گزری ہے اس میں 700 کے قریب طالبان کے جو قیدی تھے وہ رہا ہوئے، اور اس سے پہلے انکنڈیشنل جو آفر افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے طالبان کو کہ وہ کہیں بھی افغانستان کے کسی بھی پروونس میں، کسی بھی شہر میں آفس کھول سکتے ہیں، پولیٹیکل آفس، پلس وہ کہیں بھی افغان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. اور ایک مہینہ پہلے، تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے، جو لوئے جرگہ ہوا جس میں 3,200 کے قریب لوگ افغانستان کے کونے کونے سے، ہر علاقے سے انہوں نے شرکت کی، اور جو انفلوئنس رکھتے ہیں اپنے علاقوں میں، تو ان کی بھی یہی ریکمنڈیشنز تھی جو افغان گورنمنٹ کی طرف سے جو مذاکرات کا یا پیس نیگوشیشن کے جو روڈ میپ ہے اس میں گنجایا گیا، اس میں جا بجا ہوا. تو اوور آل افغان گورنمنٹ اس چیز کو ایز اے پازیٹیو دیکھ رہی ہے اور اس کو اس پلیٹ فارم پہ دیکھ رہی ہے ایٹ لیسٹ کہ یہ مذاکرات جو ہیں آفیشل مذاکرات کے لیے ایک اچھی کوشش تھی، اور اس سے جو پازیٹو نتائج تھے وہ افغان گورنمنٹ اب اوور آل اس کے لیے ایک منسٹری، گورنمنٹ منسٹری بھی حال ہی میں ایک ہفتہ 10 دن پہلے بنائی گئی ہے، جو پیس مذاکرات کے لیے یا صلح کے نام سے جو منسٹری بنائی گئی ہے وہ خاص اس کی، اس سے پہلے ایک کاؤنسل تھی لیکن کاؤنسل اب منسٹری میں بدل گئی ہے. تو اس کے لیے خاصی تیاری ہو رہی ہے، افغان گورنمنٹ فوکس کر رہا ہے اس چیز کو، کافی وقت دے رہے ہیں، پلس پاکستان کا دورہ بھی جو ہوا افغان صدر نے وہ بھی خاصا امپورٹنٹ دورہ تھا، جو دیکھا جا رہا ہے تو ریجنل کنٹریز کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اعتماد میں لیا جا رہے ہیں، اور پلس طالبان کے ساتھ انڈائریکٹلی بھی، جہاں تک میری معلومات ہے، میری انفارمیشن ہے، تھوڑی بہت کوشش ہو چکی ہے، بات ہو چکی ہے. تو اوور آل افغان گورنمنٹ کی جو اس بارے میں جو ریئیکشن ہے وہ تو اونلی پازیٹو ہے اوور آل.
اچھا بریگیڈیئر صاحب نذیر، ایک آخری سوال، میرے پاس 2 منٹ ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغان طالبان اور افغان حکومت کسی مرحلے پر فیس ٹو فیس بیٹھ سکیں گے؟
میرے خیال سے
مسئلے کا تعلق ہے اور تو ظاہر ہے کہ کچھ فلیکسیبلٹی ہمیں دوحہ میں نظر آتی ہے کہ
جی ہلو، میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے سعید نذیر صاحب کی. جی
جی
جی فرمائیے.
جی جو تو ایک طرف سے تو آپ سمجھ، مطلب کہ یہ ایک انڈیا کو مل گیا کہ جو طالبان ہے انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے، اور جو افغان حکومت ہے انہوں نے بھی اپنے نمائندے بھیجے اور ان نمائندوں نے اس میں شرکت کی، دو کہ اس کو کور یہ دیا گیا یا اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ بنایا گیا کہ فیس سیون وہ طالبان کا بھی اور ساتھ ساتھ افغان حکومت کا بھی، اور کہ وہ ایک قسم کے بے نامی رہے یا ان تینوں کی ان کی آئیڈینٹی سچ نہیں رہی انڈیویجول حیثیت میں. لیکن میرے خیال میں کہ جو بات چیت ہوئی ہے اس بات چیت سے یوں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ روڈ میپ انہوں نے تیار کیا ہے اور ایسے جگہوں پر حملے نہیں کرنے ہیں جہاں پر کہ عام پبلک انوالو، ہاسپٹل ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو یا بازار ہو، یا اس کے علاوہ وومن رائٹس کے بارے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں خدشات تھے. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آئندہ کے بات چیت کے لیے جو روڈ میپ کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ بات، جس طریقے سے یہ بات چیت ہوئی ہے، میرے خیال میں اسی فیس کے ساتھ یہ بات چیت ایک دفعہ دوبارہ ہوگی،
ماڈل یہی ہوگا
ہوگی کہ جی جی اس میں ظاہر ہے کہ افغان حکومت کے جو ظاہر جو نمائندے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، اور اسی طرح طالبان کے بھی ہوں گے، اور وہ جو بات چیت ہوگی وہ ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ افغان حکومت کا، مستقبل کی حکومت کا خد و خال کیا ہوگا. اگر اس خد و خال پر یہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر جو پریزیڈنشل الیکشن ہے آیا اس کو مزید ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا ایک انٹرم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک نقطہ بنیادی رہ گیا ہے. اور اس میں سیز فائر کا جو مسئلہ ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ دونوں حکومت, ایک حکومت اور دوسرا طالبان وارنگ فکشن کے ساتھ ہوگا, تو وہ تو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہوگا, لیکن وہ لاگو ہوگا سارے وارنگ فکشن پر, کیونکہ اس کے علاوہ کچھ ملیشیاز بھی ہیں افغانستان میں جو اپنے طور پر لڑتے ہیں یا ان کے اپنے ایک سٹرکچر ہے, تو ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. تو سیز فائر جو ہے میں کہتا ہوں وہ ایک مائل سٹون ہے, اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر پولیٹیکل بات چیت جو ہے وہ خود بخود اس نتیجے تک پہنچے گی, کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یا سب سے بڑا ہرڈل یا ایک مائل سٹون جو ہے وہ ہے سیز فائر. اگر سیز فائر پر اگری کر جاتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ یقینی ہو چکا ہے, کیونکہ اس کے بعد جو پولیٹیکل دڑے ہیں یا جو افغان حکومت ہے یا طالبان ہے وہ انہوں نے یہی کہا ہے, جس طرح اکشا بھانی نے بھی ابھی کہا ہے کہ بھائی یہی ایک طریقہ ہے, اور اگر یہ طریقہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہوگا.
جی بہت شکریہ جی.
یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ امن کے لیے میرے خیال میں کہ کچھ لوگ کچھ زور کے حساب سے اپنے اسٹینڈ سارے کسی نہ کسی طریقے سے اسے تھوڑی نرمی لائیں گے, اور اس نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک فارمولے پر ایگری کر جائیں گے.
بہت شکریہ پروفیسر نجیب اللہ صاحب آپ کا اور جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کا. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کے دورے امریکہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کیٹو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے, سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
ویلکم بیک سحر صاحبہ, ویلکم ٹو آور پروگرام آفٹر ویری لانگ ٹائم. میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, ذرا اس کو سن لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستان کی دفتر خارجہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ عمران خان رواما واشنگٹن کا دورہ کریں گی, جس کے دوران وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گی. تاہم منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں محکمہ خارجہ میں معمول کی بریفنگ کے دوران وزیر اعظم پاکستان کے دورہ امریکہ سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان مورگن اورٹیگس نے صحافی کو بتایا کہ ان کی معلومات کے مطابق وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس دورے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے, اور اس بارے میں ان کی نظر سے بھی وہی رپورٹس گزری ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں. تو ہم ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس دورے کی تصدیق یا تردید کے لیے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کریں گی, لیکن ان کے بقول فی الحال محکمہ خارجہ کے پاس اس بارے میں بتانے کو کچھ نہیں ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان کے بیان کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے بارے میں قیاس آرائی سے گریز کیا جائے. محمد فیصل نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ سے رابطے میں ہے, اور ان کے بقول ایک طے شدہ طریقہ کار کے تحت اس بارے میں باضابطہ اعلان مناسب وقت پر ہی کیا جاتا ہے.
سحر صاحبہ, یہ ڈپلومیٹک ہسٹری میں عجیب سی بات نہیں ہے کہ ایک ملک کا سربراہ دورے پر آ رہا ہے, جس ملک کے دورے پر آ رہا ہے اس کے محکمہ خارجہ کو پتہ ہی نہیں کہ دورہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, اور دوسرا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت عجیب بات ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے اس دورے کے بارے میں. لیکن اگر آپ دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے انداز کو, اور خاص طور پہ امریکہ اور پاکستان کے جو خارجہ تعلقات رہے ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی سرپرائزنگ نہیں ہے بات. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اکثر پاکستان کی طرف ان کا بہت ہارڈ لائن اپروچ رہا ہے, اور اب کیونکہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ اور ایف اے ٹی ایف اور یہ جو ٹینشنز رہے ہیں پلوانہ کے اٹیکس کے بعد, تو امریکہ اور بھی سخت ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈیفینیٹلی ایک پراپر ٹرپ ہے جس میں عمران خان آئیں گے, لیکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ پاکستان اتنا اہم ایلائی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو معلوم نہیں تھا. لیکن کم از کم میرے ذہن میں تو یہ بات بہت عجیب ہے کہ عمران خان کہیں گے کہ وہ آئیں گے اور ایک تاریخ بھی ہے 22 جولائی جس پہ وہ آئیں گے, اور یہ بھی اتنی بھی بات ہو چکی ہے کہ 2-3 دن کے لیے آئیں گے اور کون کون آ رہا ہے ساتھ. تو میرے خیال میں امریکہ کو اس بارے میں ڈیفینیٹلی معلوم تھا.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے نجم رفیق صاحب نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی سے, ان کا تعلق ہے. نجم رفیق صاحب, ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے افغانستان کے بارے میں, صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی عمران خان صاحب کی. اس نوعیت کا جو دورہ ہوتا ہے, ظاہر کہ ان حالات میں جبکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹینشن بھی ہے, اس دورے کو آپ کس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے, کس طرح سے ریٹ کریں گے, کتنا امپورٹنٹ ہے خاص طور پر افغانستان میں امن اور وہاں سے امریکی فوجوں کے انخلا کے حوالے سے؟
دیکھیں, جہاں تک افغانستان کا سوال ہے تو وہ تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب کتنی ٹویٹس کر چکے ہیں کہ ہاربرنگ اینیمیز اور اس طرح کی, اور پھر انہوں نے اپنا رویہ بدلا. یہ مطلب مجھے تو کوئی ایک پرانی 1947-48 کی کتاب کا کوئی ورکہ لگتا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, جیسے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. پاکستان کو کا ایک اہم رول ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے, اور ابھی بہت اچھی ایک پیش رفت ہوئی. آپ کو معلوم ہوگا 2 راؤنڈ میں کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ بھی شروع ہو گیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ ہم انخلا بھی کریں گے, لیکن ایک مسئلہ بھی ٹنگا ہوا ہے کہ ادھر انہوں نے کہا ایک وائڈر انٹیلیجنس نیٹورک ضرور چھوڑ کے جائیں گے. تو وہ ظاہر ایک پیش رفت تو ہوئی ہے, اور اس پہ پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. پاکستان نے ابھی ایک لاہور راؤنڈ بھی کیا تھا, آپ کو جیسے معلوم ہوگا, جہاں افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے لوگ بھی آئے تھے, ایک منی انٹرا افغان ڈائیلاگ کرایا گیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, اور اسی کے بیک گراؤنڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا دورہ جو ہے وہ بڑا اہم ثابت ہوگا, ایک بریک تھرو ہوگا پاکستان کا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اٹریکشن اور ڈیٹریکشن تو ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, تو وہ ظاہر ہے ابھی ایک دوبارہ سے اٹریکشن شروع ہو گئی ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپس میں حکومتوں کے تو پتہ ہے آپ کو مطالبے ہوتے ہیں, وہ رکھے جاتے ہیں بیوروکریٹس کی طرف سے, لیکن جو ایک پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ کس طرح انٹریکٹ کرتی ہیں وہی بتائے گا کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پاکستان امریکہ ریلیشنز کا.
اچھا سہر صاحب, یہ بتائیے کہ خود اگر آپ امریکہ کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں, اس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کیا کہے گا عمران خان صاحب سے, کن باتوں کی مطالبات کرے گا ان سے؟
سب سے پہلے تو بات کرے گا امریکہ کے طالبان کو کیسے کنونس کیا جائے کہ وہ افغانی حکومت سے ڈائریکٹلی بات چیت کریں. جیسا آپ نے دیکھا 7th دور شروع ہوا تھا پیس ٹاکس کا طالبان اور امریکہ اور افغان گورنمنٹ کے درمیان, لیکن ابھی تک طالبان جو ہے وہ افغانی حکومت سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرنا چاہتے, اور اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ امریکی ٹروپس پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں وِدڈرال کی. تو میرے خیال میں سب سے پہلے امریکہ بات کرے گا پاکستان سے کہ طالبان کو وہ کیسے کنونس کر سکتا ہے کہ وہ ذرا جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو تھوڑے سے کم کریں, اور پھر افغانی حکومت سے بات کریں. دوسرا آئی تھنک بات ہوگی ڈیفینیٹلی پاکستانی اکانومی کے بارے میں. ابھی IMF لونز سیکیور ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں FATF جو ہے, جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, اس کے بلیک لسٹ پہ شاید پاکستان آ جائے. FATF بہت ناخوش ہے پاکستان کے ساتھ, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے پاکستان نے جو شرائط انہوں نے لگائے تھے وہ انہوں نے مکمل نہیں کیے ہیں. تو آئی تھنک امریکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالے گا, خاص طور پہ عمران خان بے شک نئی حکومت ہے لیکن ان کے اوپر پریشر ڈالے گا اور پوچھے گا کہ کیسے کیا پلان ہے ایگزیکٹلی ان کا, اور کیا پلان ہے کہ IMF کے جو لونز ہیں وہ بالکل صحیح طرح استعمال کیے جائیں. تو آئی تھنک یہ دو چیزیں مین ٹاپکس ہوں گی.
اچھا نتن رفیق صاحب, جی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چند کا دورہ طے ہو گیا ہے, ڈیٹ تو فائنلائز ہو گئی ہیں, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ رویہ, پھر ابھی تک ڈیٹیلز فائنلائز نہ ہونا, کیا یہ کسی حد تک کولڈ شولڈر دینے کا کے مترادف نہیں ہے؟
دونوں چیزیں, کولڈ شولڈر بھی, آپ کو پتا ہے امریکی کھیل کھیلنے کے ماہر ہیں, ایک گڈ کاپ ہوتا ہے ایک بیڈ کاپ ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک ان کو پتا ہے کہ اب آپ کو پتا ہے مائیک پومپیو صاحب کی بھی ایک ہسٹری ہے, ان کے پاس بہت انٹیلیجنس نیوز اور وغیرہ, ان کے پاس انفارمیشن بہت موجود ہے. تو وہ ظاہر ہے اپنا ایک گیم تو کریں گے, ان کو پتا ہے پاکستان کو کس طرح پریشرائز کرنا ہے, کہ ان کے کون سے پیچ کسنے ہیں, کون سے پیچ ڈھیلے کرنے ہیں, سوری ٹو سے دیٹ, وہ ان کو معلوم ہے. تو ظاہر ہے یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے کیونکہ آیا ہے, تو میرا تو یہی خیال ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے.
اچھا دوسری ایک بات یہ کہ یہ جو دورہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا, وہ ایک ایسے وقت میں کوئی تھوڑی سی کنٹروورسی کا شکار ہوا, جب اس سے قبل مقامی میڈیا میں بعض رائے کے حوالے سے یہ خبریں آئی تھیں کہ عمران خان روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر ستمبر میں روس میں ہونے والے ایسٹرن اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے, لیکن بعد میں روسی حکام نے وضاحت کی تھی کہ صدر پوٹن نے عمران خان کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہیں دی. روسی حکام کی وضاحت کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی ایسٹرن اکنامک فورم میں شرکت کے بارے میں اطلاعات قیاس آئیوں پر مبنی ہے. کیا کوئی امبیرسمنٹ تھا پاکستان کے لیے؟
دیکھیں ایسی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی. آپ کو پتا ہے ڈپلومیٹک گیمز تو ہوتی رہتی ہیں. پاکستان جو ہے وہ اب اپنے اور وسائل بھی ڈھونڈ رہا ہے اور دوستوں کی طرف بھی مائل ہو رہا ہے اور پرانے دشمنوں کی طرف بھی, گو کہ ایک دشمن پھر بھی ابھی بھی قائم ہے. تو ایک اس خطے میں آپ کو پتا ہے ایک گیم چل رہی ہے جس میں چائنا جو ہے ایک ابھرتی ہوئی طاقت کی طرح نمایاں ہے اور اس میں روس بھی اس میں شامل ہے. تو امریکہ اور پاکستان میرا خیال ہے وہ ایک ڈپلومیٹک گیم کریں گے. یہ پریشرز تو چلتے رہتے ہیں کہ آپ اب آپ اس پیوٹن صاحب نے دعوت دی, اب ٹرمپ صاحب نے, اب ٹرمپ صاحب نے جو عمران خان صاحب کو دعوت دی تھی وہ میرا خیال ہے جون میں دی تھی, جون کے آنے کے لیے, تو وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا بیکاز آف دی اکنامک کنڈیشنز ہیئر ان پاکستان. تو آئی ایم شیور وہ تھوڑا سا کوئی یہ ہوتا ہے نا کہ امریکی بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس بھی ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, آپ تھوڑا اپنا سوچ لیجیے کہ مزید کن معاملات پہ آپ نے بات کرنی ہے, تو پھر ہم دورہ کر دیں گے.
اچھا سہر صاحب ایک آخری بات کیا فرمائیے کہ اب جو ایک سرد مہری تھے دونوں ملکوں کے تعلقات میں, اب بظاہر کچھ تھوڑی سی بہتری نظر آ رہی ہے. صدر ٹرمپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو دورے کی دعوت دی, وہ یہاں آ رہے ہیں, بات چیت بھی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی یا روس کے ساتھ پاکستان کی جو پینگیں بڑھ رہی ہیں, واٹ اٹ مینس فار دیٹ؟
میرے خیال میں سچ تو پاکستان جو ہے وہ اس کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے ہیں, چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے ہیں. کم از کم میرے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں وہ عام طور پہ افغانستان پہ زیادہ فوکسڈ رہے ہیں اور پاکستان کے جو تعلقات طالبان سے رہے ہیں ان پہ زیادہ فوکسڈ رہے ہیں. جو پاکستان کے تعلقات چین اور روس کے ساتھ ہیں وہ بے شک امریکہ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں لیکن اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے پاکستان کے تعلقات طالبان کے ساتھ ہیں. تو وہ نظر میں رکھتے ہوئے میرے خیال میں زیادہ ہم چینجز نہیں دیکھیں گے بلکہ اسٹیٹس کو ہی دیکھیں گے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے کسی حد تک کسی مرحلے پر اس سے متاثر ہوگا؟
سی پیک کا اگر متاثر ہوگا یہ آئی ایم ایف کے لونز اور ایف اے ٹی ایف کے جو ڈیزگنیشن ہوگا اس سے زیادہ متاثر ہوگا. یو ایس امریکہ اور پاکستان کے ایس سچ خارجہ تعلقات سے متاثر نہیں ہوگا. سی پیک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور فرینکلی پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اکانومی کا, اور پاکستان میں بیلنس آف پیمنٹس ایشوز رہے ہیں, پاکستان کا ٹیکس ریونیو کلیکشن کا مسئلہ ہے, انرجی کرائسس کا مسئلہ ہے. ابھی 200% انرجی کے کاسٹ بڑھائے گئے ہیں. تو پاکستان کا جو سی پیک پہ اثر جو ہوگا وہ ہوگا پاکستان کی اکانومی پہ. اب ہوپ فلی یہ جو لونز لیے ہیں اور جو اپروو ہوئے ہیں وہ اکانومی کو اسٹیبلائز کریں گے, لیکن پاکستان کو اگر اپنی اکانومی کو امپروو کرنا ہے تو اس کو بہت سخت ریفارمز لانے پڑیں گے, اور ایسے ریفارمز لانے پڑیں گے کہ جو حکومت سے حکومت رہیں, اور یعنی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پاکستان کو سوچنا پڑے گا شارٹ ٹرم کے اوپر.
نجم رفیق صاحب آپ کا ان پٹ, کیا امریکہ کے ساتھ قربت چین کے ساتھ اس کی قربت کو متاثر کرے گی پاکستان کی؟
دیکھیں وہ اردو میں کہتے ہیں نہ پولیس والوں کی دوستی اچھی ہوتی ہے نہ ان کی دشمنی, تو ظاہر ہے یہ تو یہ ڈٹرمن کرے گی کہ پاکستان کس طرح اس کارڈ کو کھیلتا ہے. ظاہر ہے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے, امریکہ کے ساتھ اس کی ایک ہسٹری ہے, چائنا کے ساتھ بھی اس کی ایک ہسٹری ہے, لیکن پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی ایک کے خلاف دوسرے کے ساتھ کوئی مطلب کھیل نہیں کھیلا جائے گا. اس حوالے سے پاکستان میرا خیال ہے بہت اچھا بہت اچھی ایک فورن پالیسی کی طرف گامزن ہے جہاں وہ بیلنس قائم کرنا چاہتا ہے, اور اب میرا خیال ہے امریکہ پہ یہ واضح کر دیا گیا ہے خصوصاً لونز کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان نے لونز بھی اب آپ کو معلوم ہے سعودی عربیہ سے بھی لیا ہوا ہے, آئل فیسلٹی بھی ہے, یو اے ای سے بھی لیے ہیں, چائنا نے بھی لونز دیے ہیں, ملیشیا کی طرف سے بھی فائنینشیل ایڈ دی گئی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دے دی ہے, تو پاکستان کے پاس آپشنز بہت سارے ہیں. تو امریکہ کے پاس اب وہ ایڈ والا جو ہے سلسلہ میرا خیال ہے وہ ظاہر ہے تھوڑا بہت تو چلے گا, کیونکہ پاکستان ابھی تک کنڈیشنز ان کنڈیشنز سے کھیل رہا ہے اور اسے فیس کر رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ جائیں گی جب تک یہ سی پیک کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, پاکستان کی اپنی معاشی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. سی پیک کا دوسرا فیز شروع ہو گیا, آپ نے کہا سی پیک کا کوئی اثر ہوگا, جی مطلب میرا نہیں خیال, کیونکہ اب سی پیک ایک اپنے سیکنڈ فیز میں آ چکا ہے جہاں پاکستان ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف گامزن ہونا چاہ رہا ہے, ظاہر ہے آہستہ آہستہ کھڑا ہوگا. ایک دفعہ یہ ہوا تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت میں مزید بہتری آئے گی جس میں امریکہ کی فائنینشیل ایڈ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا.
بہت شکریہ سحر خان صاحب آپ کا, پروفیسر نجم رفیق صاحب آپ کا, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہم چلیں گے اگلی موضوع کی جانب, ایک بریک لیں گے. پروفیسر نادر بخش صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں, ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں تعلیم کے اسٹیٹس کے حوالے سے, لیکن پہلے ایک بریک.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونیسکو نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں پاکستان میں جو خاص طور پر پرائمری کی حد تک تعلیم کی صورتحال ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی کی, اس کو سنتے ہیں جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اپنے شرکا سے.
نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی سیاسی فورم میں مستحکم ترقی کے اہداف یعنی ایس ڈی جی کی 2030 کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے یونیسکو نے تعلیم سے متعلق مستقبل کی جائزہ رپورٹ جاری کی ہے. یونیسکو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ شرح میں 50% نوجوان سیکنڈری سے آگے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے, جبکہ 12 سالہ تعلیم سب کے لیے کے ہدف کا بھی صرف نصف حصہ ہی حاصل کر سکے گا. پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں کثیر تعداد میں بچے اسکول سے باہر ہیں, اور یونیسیف کے مطابق 5 سے 16 سال کے 2,28,00,000 سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے, تاہم اس کے باوجود 2,28,00,000 بچوں کو تعلیم کے مواقع دستیاب نہیں.
تو یہ تھی ایک رپورٹ, ہمیں جوائن کیا ہے زہرا ارشد صاحب نے جو کہ پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن کے کوآرڈینیٹر ہیں, اور پروفیسر نادر بخت ہمارے ساتھ ہیں. زہرا صاحب آپ پہلے میں آپ سے سوال کروں گا, یہ فرمائیے کہ یونیسکو کی رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں بہت زیادہ لیک ہو رہی ہے ایجوکیشن, اور بہت زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں, اور اس کے لیے ہو کیا رہا ہے؟
شکریہ آپ کا. ایکچولی اگر ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی تو جو یونیسکو کی رپورٹ ہے یہ منو ان وہی باتیں کر رہی ہیں جو اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں تعلیمی صورتحال ہے. اگر میں آپ کو ایک بہت مختصر سی چیز کہوں کہ پاکستان میں 1.5 لاکھ اسکول ہیں ٹوٹل پبلک اسکولس. اچھا اب ان پبلک اسکولس کے اندر 1.5 لاکھ میں سے صرف 50,000 بچوں کے لیے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے یہاں 50,000 اسکول جو ہیں وہ بچیوں کو پورے پاکستان میں جس میں دور دراز کے علاقے بھی شامل ہیں اور ایسے علاقے جہاں پہ اسکولوں کے لیے بچیوں کو کئی میل چلنا پڑ رہا ہے وہ علاقے بھی شامل ہیں, ان کے یہ ایکسس جو ہے اسکولوں کا وہ صرف یہ 50,000 اسکول ہیں. اب اس سچویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں اور جو آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ پاکستان دنیا کے دوسرے بڑے ملک میں شامل ہے جہاں اسکولوں سے باہر بچوں کی تعداد زیادہ ہے, اس کے حوالے سے ہمیں سب سے بڑا کام جو کرنے کی ضرورت ہے کہ اسکولوں کی تعداد کو جو ہے وہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر اسکول جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ نہیں ہیں تو بچیوں تک رسائی اسکولوں کی کیسے ممکن ہے جبکہ پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے. اب اگر ماں باپ جو ہیں وہ بچیوں کو اسکول نہیں بھیج رہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ڈیمانڈ نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ماں باپ مکمل طور پر اس کے فائدوں سے واقف ہیں, اپنے بچیوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں اگر ان کی بچیاں بہت دور اسکولوں میں جائیں گی تو ان کی سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہوں گے, اسکولوں میں موجود بنیادی صورتحال جو ضروریات ہیں ان کا فقدان ہے, پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے, جو لیٹرینز ہیں بچیوں کے لیے وہ فنکشنل نہیں ہیں, الگ نہیں ہیں. اس سچویشن کے اندر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. اب اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پالیسیز یا لیجسلیشن ہوئی کیا ہے تعلیم کے اوپر, 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک آرٹیکل 25A کا اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے قانون کے اندر, جو کہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم ان کا بنیادی حق ہے. بنیادی حق سے مراد یہ ہوا کہ ریاست اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو تعلیم دے. اب اس سچویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے SDGs کے جو گول ہیں, جس کی بات یونیسکو کی رپورٹ میں بھی موجود ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 سال کم سے کم 12 جماعتیں بچوں کی تعلیم دینا لازمی, اور تعلیم جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو دیکھیے اب یہاں دونوں چیزوں کے اندر موجود ہے ایک بہت حد تک گیپ. 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کا مطلب ہوا کہ ہم پرائمری سے لے کے گریڈ 10 تک کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. 12 سال کی تعلیم کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 12 جماعتیں پڑھاتے ہیں ان کو. 12 جماعتوں کی میں بات کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ. اب ہمارا قانون جو موجود ہے آرٹیکل 25A کی صورت میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے, اور جو ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی ہے, اس کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے دوبارہ قانون سازی اور اس میں امنڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو فی الوقت نہیں ہوئی ہے.
اچھا,
جو موجودہ قانون ہے اس کی صورت یہ حال ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک اس کو پراپر طریقے سے لاگو نہیں کیا گیا ہے. اب احساس کے نام سے جو ابھی ایک ہم نے حکومت پاکستان نے جو ایک اور وہ نکالا ہے, جو اسکیم نکالی ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانٹریکٹ آؤٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو. اب اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کانٹریکٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ پاکستان کے جو بجٹ ہمارے پاس موجود ہے ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں کہ وہ سیکنڈری لیول تک بچوں کی تعلیم اور بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کرے. اس کا مطلب ہوا کہ ہم پھر دوبارہ اپنے اس کو پبلک جو ہمارا گڈ ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم پورا نہیں ہوتا رہے. تو یہ بہت سارے بنیادی
جی ہمارے ساتھ رہیے گا. جی میں ذرا سا یہ بتائیے پروفیسر نادر بخش صاحب کے ایک ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن سیکٹر اتنا نیگلیکٹڈ کیوں ہے؟
جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا وہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہے مگر میں حقیقت میں جواب دوں گا. پاکستان میں جو حکومتیں آتی رہی ہیں تعلیم کبھی بھی ان کی ترجیح نہیں رہی. میری عمر وہ ہے کہ جس میں مجھے سچ بولنے چاہیے, اور سچ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تعلیمی طور پر ملک پسماندہ رہے تاکہ ان کے غلام اور کلرک انہیں ملتے رہیں. ان کا مشن یہی تھا, انہیں ورکر چاہیے تھے, ایسے ورکر چاہیے تھے جو جن کے جسموں سے خون نکالا جا سکے, جن کے جسموں سے گوشت نکالا جا سکے, انہیں وہ لوگ چاہیے تھے, ایسے ورکر چاہیے تھے. اگر تعلیم آ جاتی تو انہیں یہ شکار نہ مل پاتے. انہوں نے اس لیے تعلیم کو انتہائی پسماندہ رکھا. یہ تمام ادوار کا کسی وقت آپ اس میں پروگرام رکھیں گے تو میں تفصیل سے بیان کر دوں گا ڈیٹا کے ساتھ. اب جتنی بھی حکومتوں سے نکل کے اب ہم جہاں پر پہنچے ہیں اور جو پالیسی ہے اس میں بھی کوئی بھی شریف آدمی سے میری مراد یہ ہے کہ جو رشوت نہیں کھاتا, جو چوری نہیں کرتا, جو بجلی چوری نہیں کرتا, جو یہ تمام کام نہیں کرتا, وہ اس کے 6 بچے ہیں منیمم. تقریباً ایوریج فیملی 6 بچوں کی ہے, 2 میاں بیوی ہیں, اور اس کی تنخواہ بنتی ہے 20 سے 30 ہزار, یا 20 ہزار بنتی ہے ایک اچھی تنخواہ. مجھے بتا دیجیے وہ آٹا بھی نہیں لا سکتا, چینی بھی نہیں لا سکتا, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں لے جا رہے ہیں. یہ مزید وسیع سرمایہ دارانہ نظام کی طرف آتے ہیں کہ بچے تعلیم حاصل نہ کر سکیں. جناب وہ جو تھے نا پیلے اسکول, وہ پیلے اسکول ایک بہت 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 بڑی نعمت تھے. ان میں میرے جیسے غریب لوگوں کے بچے بھی جا سکتے تھے. اور وہ جاتے تھے پڑھتے تھے, کوئی فیس نہیں تھی, آنا فیس تھی, دعا نے فیس تھی, ساتھ دودھ بھی ملتا تھا, کتابیں بھی مل جاتی تھی ساتھ. تو یہ نظام اب جس طرف جا رہے ہیں یہ تو وہ دے گا جس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوتی ہے, اور وہ یقیناً چوری کے پیسوں سے مکان بنایا تو اوپر حاضر بھی فضل ربی لکھا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوتا ہے, ماشاء اللہ بھی لکھا ہوتا ہے, یہ سارا کچھ لکھا. تعلیمی نظام ایک خاص پلاننگ کے تحت نظر انداز کر کے اس مقام پر لایا گیا ہے جہاں پر وہ ایک تباہ شدہ ورکر بنے. جو تعلیمی نظام ابھی مزید جو تعلیمی پالیسی آئی ہے تب تک کوئی بھی ہوش مند آدمی اس سے مطمئن نہیں سکتا.
صحیح.
وہ ایسا نظام ہے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا, اور پرائیویٹ آدمی آپ جتنے فلسفوں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے ہمیشہ پرائیویٹ آدمی پرائیویٹ سیکٹر میں ہر چیز بیچ دیتا ہے, وہ تعلیم کو بھی بیچے گا.
صحیح.
اور بیچتا ہے.
اچھا جی, ہمارے ساتھ جی
غریب آدمی بیچارہ غلام بن جاتا ہے.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. زہرا صاحب ایک بات یہ اور فرمائیے کہ اب جو آپ کی آرگنائزیشن جو کوشش کر رہی ہے, آپ کیا اس سلسلے میں حکومت سے رابطے میں ہیں کہ اگر یہ پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے تو تعلیم کس طرح سے متاثر ہوگی اس سے؟
جی بالکل, ہمارے ساتھ اور بہت سارے ادارے اور بہت سارے والدین اس وقت جو ہیں پاکستان میں جو پرائیویٹ سکولوں سے بھی ستائے ہوئے ہیں اور جو اس کی جو مستقل فیسیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس سے پریشان حال ہیں. بلکہ اس کے اوپر تو ہمارے یہاں سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ لوگ شاید اب آپ مطلب یہ کہ ان کے شاید یا تو ریسورسز بہت بڑے بڑے ہیں کہ وہ اس آرڈر کو بھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے. اور ایک اور چیز اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی محترم ناظر صاحب نے بات کی کہ ہمارے ہاں بیسیکلی جو اسکولوں میں بچے موجود بھی ہیں وہ تعلیم حاصل کیا کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ نے صرف ڈگری لینی ہے, آپ نے 1050 میں سے 1049 نمبر لینے ہیں, تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تعلیم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ کون سے اسکول ہیں, وہ کون سا آپ لرننگ آؤٹکمس, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے اچھے ہو گئے ہیں اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے ایک ذہن کے اندر اپنے نہ وہ سوال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, نہ بنانے کی, نہ ان کا مشاہدہ اتنا اسٹرانگ ہے, وہ اپنے ارد گرد کے حالات کے مطابق جو ہے اپنے دماغ سے چیزوں کو جو ہے اس کے اوپر کام کر سکیں. اور یہ بہت بڑا ایشو ہے, کرٹیکل تھنکنگ ہمارے ہاں پروموٹ نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ایک گدھے پہ کتابیں لاد دینا, بالکل ہم نے وہ حساب کر دیا ہے اس. اور پھر اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی جنریشن آ رہی ہے جو کہ وائٹ کالر جاب چاہتی ہے, جو یہ چاہتی ہے کہ وہ بابو بن کے بیٹھے. پاکستان میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, اڈلٹ جو ہے ہمارا 50% کے اراؤنڈ ہے. ان امپلائمنٹ کی وجہ سے وہ تمام جو یوتھ ہماری پاور ہے وہ ساری کی ساری ان ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جو اس کا نامناسب جو ہے استعمال کرتے ہیں. وہ ان کے ہاتھوں میں گنس بھی دے دیتے ہیں, ان کو ڈرگس کی طرف بھی لگا دیتے ہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے حکومت جو ہے ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مواقف حالات پیدا کرے اور مناسب جو ہے ریسورسز دے جہاں پر آپ ان دماغوں کو, ان کی جو انرجی ہے ان کو استعمال کر سکے. اور یہ صرف تعلیم کا جو سسٹم ہے اس کو چینج کرنے سے, اس کا پورا فیبرک چینج کرنے سے ہوگا, ادر وائز ہم اس کو نہیں کر سکیں گے. دوسری بات جو ہے پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن, ہمارے یہاں آج کل بہت بڑا ایک ہلا موجود ہے لو فی پرائیویٹ اسکولس کا, اور اس کے اوپر جی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم 40 سے اب بڑھ کے وہ اس کی جو ابھی تک جو کی ہے کہ 40% سے زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ لو فی پرائیویٹ اسکول کا. لو فی پرائیویٹ اسکول کے حالات کیا ہیں, گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے کمروں میں بچے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, جو اساتذہ ہیں وہ مطلب بیسک سیلری بھی ان کی جو ہے وہ 5,000, 4,000, 7,000 اس طرح سے, اور ان سے وہ کام لے رہے ہیں. نہ ان بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہیں, نہ ان بچوں کے لیے سانس لینے کے لیے کوئی مناسب بندوبست ہے. تو اس سچویشن کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لو فی پرائیویٹ اسکول کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کنٹریبیوٹ کس چیز میں کر رہے ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. کیا ہم جب آپ ایک جنریشن کو اتنا سپریس کر دیں گے تو پھر ہم آپ ان سے کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن سوسائٹی میں ڈالیں. سوسائٹی کے اندر
پیس بھی ریلیٹ کرتا ہے ایجوکیشن کے ساتھ. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیسفل سوسائٹی ہو, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی ہو جہاں قانون جو ہے اس کی عملداری ہو اور اس کو جو ہے سپرمیسی حاصل ہو. تو وہ آپ کیسے آپ کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کے اندر یہ چیز ڈالیں گے نہیں کہ انہیں لال بتی کے اوپر کھڑا ہونا ہے اور سبق پہ چلنا ہے.
جی بہت شکریہ,
جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ زہرا صاحبہ آپ کا اور جناب پروفیسر نادر بخش صاحب آپ کا, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین اگلے موضوع کی جانب جاتے ہیں. امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. برطانوی سفیر نے یہ استعفیٰ اپنی اس سفارتی خط و کتابت کے منظر عام پر آنے کے بعد دیا ہے جس میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو نااہل قرار دیا تھا. برطانوی سفیر کے یہ خطوط منظر عام پر آنے کے بعد گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے اس پر سخت برہمی ظاہر کی تھی. منگل کو اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں صدر نے برطانوی سفیر احمق اور بیوقوف قرار دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت ان سے اب کوئی رابطہ نہیں رکھے گی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لندن سے بیرسٹر امجد ملک صاحب اور نیو یارک سے جناب جہانگیر خٹک صاحب. بیرسٹر امجد ملک, یہ بتائیے کہ ان کے جو لیک ہوئی ہیں یہ خط و کتابت خفیہ مراسلے, اس کے بارے میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے یہ کہا ہے کہ یہ مراسلے ممکنہ طور پر کسی برطانوی سیاستدان یا سرکاری اہلکار نے لیک کیے ہیں اور اس شخص کو جلد ڈھونڈ نکالا جائے گا. ڈھونڈ نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کوئی قانون لاگو ہوتا ہے اس پر؟
بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ تو سیریس بریچ ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اتنی ہائی لیول کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہے اور کسی لوگوں کے ہاتھ لگ سکتی ہے اور اخباروں میں چھپ سکتی ہے. تو یہ برطانیہ کے لیے ایک سیریس میٹر ہے. جو باقی ڈپلومیٹک ٹسل ہے تو دونوں طرف سے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. امریکن صدر بھی بڑا اوپنلی ووکلی اس کے اوپر ایجیٹیٹ یا ریئیکٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کا. اگر آ بھی گئی تھی باہر تو انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا ڈسپلیئر ہے اور شاید وہ خود بھی ریزائن کر دیتے, چینج بھی ہو سکتا ہے. ان دی اینڈ بھی انہوں نے ریزائن ہی کیا, لیکن یہ کوئی ٹویٹوں کے ذریعے ڈپلومیسی ہینڈلنگ, یہ جو ہے یہ بڑے ممالک اور جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. جو کم داروچ نے اپنے دارالحکومت کو جو ٹویٹ یا انہوں نے جو کمیونیکیشن جو ای میل کی ہے یا مراسلہ بھیجا ہے وہ ایک ڈپلومیٹک خفیہ ایک اپنی حکومت کو ایڈوائس ہے. تو اس میں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ اپنی حکومت کو ایڈوائس دے رہے ہیں. وہ پابند نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ وہ سچ نہ بولیں یا وٹ ایور وہ اس کو اپنی حکومت کو کہنا چاہتے ہیں, اس لیے تو ان کو بھیجا گیا ہے. اس وقت وہ لگی لپٹی کے بغیر ان کو ایڈوائس دینے کے لیے بھیجا گیا ہے اور انہوں نے وہ ایڈوائس دینی ہے جو وہ 2017 میں دیکھ رہے ہیں. تو اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. ایک کیبل لیک ہوئی ہے, وہ کیبل ڈونلڈ ٹرمپ یا انٹرنیشنل دنیا کے لیے نہیں تھی, باہر نہیں آنی چاہیے تھی. تو مے بی ان کا جو ایک ویو تھا اس وقت وہ شاید غلط ہو, اس سے اگری یا ڈس اگری کرنا ہے. حکومت میں اتنے سارے پلندہ ہوتا ہے ایڈوائزر کا یا جو فورن سیکرٹری یا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں
جی.
اس کے جواب میں جو ایک سیکرٹ ای میل ان کی جو مراسلہ لیک ہوا ہے اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے, میرا خیال شاید برطانیہ سے وہ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس لیے ووکلی انہوں نے کریٹیفائز کیا. لیکن یہ جو کہا ہے کہ جی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا پرسن نان گراٹا ہے, یا یہ میرا خیال تھوڑا سا ٹو مچ تھا. حکومت کے نمائندے ہیں, تھوڑا ہاتھ والا رکھنا چاہیے.
اچھا جہانگیر خٹک صاحب, یہ فرمائیے کہ ایک طرف تو ڈپلومیٹک نارمز ہیں, ڈپلومیسی کے ایتھکس ہیں, دوسری جانب امریکن پرسپیکٹو ہے. صدر ٹرمپ صاحب نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے, کیا ڈپلومیٹک نارمز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر, یا یہ کہ یہ غیر معمولی بات ہے؟
میرا خیال ہے یہ غیر معمولی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک نارمز میں جو ہے ہمیشہ کے لیے, اگر جس طرح میرے دوسرے دوست نے ذکر کیا کہ اگر ایک گورنمنٹ کسی بھی سفارتکار کے کنڈکٹ سے خوش نہیں ہے تو وہ اپنے ڈسپلیجر کو جو گورنمنٹ ہے اس دوسری گورنمنٹ ہے اس کو وہ کمیونیکیٹ کر دیتی ہے اور پھر عموماً اس سفارتکار کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک تو یہ بڑا پبلک بہت زیادہ اوپن اسپیٹ تھا بہت زیادہ, اور جس کا میرا خیال ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جو ادروائز بہت قریبی اتحادی ہیں لیکن گزشتہ چند مہینوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ دونوں میں کوئی دو ایسے بڑے پوائنٹس آف ڈائیورجنس سامنے آئے ہیں جن میں اختلافات نظر آ رہے ہیں. ایک امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ایران کے معاملے میں اختلاف موجود ہے, اور دوسرا ٹیریسا مے کی جانب سے, وزیر اعظم ٹیریسا مے کی جانب سے بریکسٹ کے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پر بھی صدر ٹرمپ نے کئی بار تنقید کی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پوری طرح ہینڈل نہیں کیا, اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. ابھی اس کا جو منفی اثر مزید امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات پر ہوگا, میرا خیال ہے وہ ہوگا تو صحیح لیکن تھوڑا محدود ہوگا, کیونکہ امبیسیڈر سر کیم ڈیرک نے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اپنے عہدے سے علیحدہ کرنے کا اعلان کیا, ریزائن دیا ہے, اس سے کم از کم جو مزید تعلقات میں بگاڑ شاید پیدا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بورس جانسن جو کہ برطانیہ میں ایکسپیکٹڈ نئے پرائم منسٹر ہیں, بہت سارے لوگ ان کو ان پر الزام دے رہے ہیں کہ چونکہ برطانیہ کی حکومت ٹیریسا مے کی حکومت, ان کی پوری کیبنٹ تو امبیسیڈر ڈیرک کے ساتھ کھڑی تھی, لیکن جو ان کمنگ جن کے بارے میں عام رائے ہے, ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن رائے یہی ہے کہ شاید ان کمنگ پرائم منسٹر کی جانب سے ان کو وہ بیکنگ نہیں ملی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو پھر اس کے بعد جس طرح سر ٹرمپ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ کوئی زیادہ خواہش نہیں رکھتی کہ ان کے ساتھ تعلق رکھے, تو ظاہر ہے وہ حالات ایسے بن گئے. یہ تمام چیزیں ظاہر ہے ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا نگیٹو اثر ہوگا سفارتکاری پر. آپ دیکھیے 2010 میں جب وکی لیکس کی جانب سے امریکن ڈپلومیٹک کیبلز, پوری دنیا میں جو امریکن ڈپلومیٹس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنی کیبلز بھیجی تھیں, اس میں بھی کوئی اسی قسم کے جذبات کا مختلف لوگوں نے, یعنی جو امریکی سفارتکار تھے انہوں نے اظہار کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سفارتکار کا دوسرے ملک میں رہنے کی جو باقی جو سفارتی ان کی جو سروسز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ دو بڑے چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کرتے ہیں. ایک وہ اس ملک کی ایک بڑی آنیسٹ اسسمنٹ دیتے ہیں, اور دوسرا وہ پالیسی ریکمنڈیشن دیتے ہیں. اگر کوئی بھی سفارتکار اس پریشر میں آ جائے کہ میری یہ جو میں جو لکھ رہا ہوں میں بڑے آنیسٹلی لکھ رہا ہوں, اور اگر یہ کہیں لیک ہو جاتا ہے تو کل میرے ملک کے تعلقات بھی خراب ہوں گے اور میں تو ویسے بھی گیا, تو ایسے صورت میں جو بڑی آنیسٹ اوپینین ہے وہ جو گورنمنٹ ہے اس کو نہیں مل پائے گی, چاہے وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. تو میرا خیال ہے اس قسم کی جو خبریں آتی ہیں اس کا بہت زیادہ نیگیٹو اثر سفارتکاری پر بھی ہوتا ہے, وہ صرف امریکہ اور برطانیہ تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھیے 2011 میں امریکہ کی جو سفارتکار تھیں ایکواڈور میں, ان کو ملک بدر کر دیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ جب ان کی کچھ ڈپلومیٹک کیبل جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئی, جس میں انہوں نے ہوسٹ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا تھا. اس سے پہلے اٹلی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کچھ تناؤ آیا تھا جب اس وقت کے امریکہ کے سفیر نے اس وقت کے وزیر اعظم بلسکونی پر جو ہے تنقید کی تھی ایک ڈپلومیٹک کیبل میں. اسی طرح کچھ افریقن ممالک کے حوالے سے بھی خبریں ہیں, پاکستان کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور مختلف ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کا ذکر آیا تھا, اور کوئی زیادہ پازیٹیو لائم لائٹ میں نہیں آیا تھا. تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, سیاسی بھی ہوتا ہے, سفارتی بھی ہوتا ہے, اور جو اسٹریٹجک تعلقات ہوتے ہیں اس پر بھی اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ان جو بھی کچھ ہوا ظاہر ہے اس کا جو اثر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ صرف اور صرف اس واقعے تک ہی محدود رہے گا, شاید یہ کہیں نہ کہیں اور بھی محسوس کیا جائے.
جناب یہ ہم گفتگو کر رہے تھے اس وقت تو امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ایک سفارتی جو ایک تنازع سے شروع ہوا ہے, ہم گفتگو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ بیرسٹر امجد ملک صاحب تھے اور جناب جہانگیر خٹک صاحب تھے. اور سمجھ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں دونوں کا شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے, انہوں نے اپنا وقت دیا. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھیں سعدیہ صاحب رانجا. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
چینل فی الحال دستیاب نہیں، زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ سامعین، یہ پیغام تھا پیر کی شام پاکستان کے چار نیوز چینلز کیپیٹل ٹی وی، اب تک ٹی وی، چینل 24 اور سٹی 42 چینل کی سکرین پر، جب ان کی نشریات 19 گھنٹوں تک معطل رہی۔ چینل 24 کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انصار نقوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا چینل انہیں کچھ بتائے بغیر اچانک بند کیا گیا تھا، تاہم ان کی نظر میں معاملہ اتوار کو مریم نواز کے منڈی بہاولدین میں ہونے والے جلسے کی کوریج سے شروع ہوتا ہے۔ بقول ان کے، پیمرا اتھارٹی کا کچھ کہے اور سننے بغیر چینل کو آف ایئر کرنا عدالت کا بغیر ٹرائل کے سزا سنانے کے مترادف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکمراں جماعت پی ٹی آئی سے منسلک رہنماؤں کے موقف کو نشر کرنا اور اپوزیشن جماعتوں کے لوگوں کی رائے نشر نہ کرنا ان کے ادارے کے لیے ممکن نہیں۔
پرائم منسٹر جو چاہے لائف کہے، اپوزیشن کو موقع نہیں دیں گے تو پھر آپ گھٹن، معاشرے میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے، جس کو انشور کرنا ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آج کا وہ دور نہیں ہے کہ آپ کر لیں گے اور لوگ خاموش رہیں گے۔
کیپیٹل ٹی وی بھی ان چینلز میں شامل ہے جسے 9 گھنٹے تک نشریات کے تعطل کا سامنا رہا۔ چینل سے وابستہ اینکر پرسن داؤد جبارخیل کا کہنا تھا کہ اس وقت میڈیا سینسرشپ کے لیے استعمال ہونے والا سب سے مؤثر ہتھیار پیمرا ہے، اسے کون کس طرح استعمال کر رہا ہے اس بارے میں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ ذمہ داری حکومتی وقت کی ہے کہ وہ آزادی صحافت کو یقینی بنائیں۔ عوامی آواز میڈیا گروپ کے چیف ایڈیٹر اور کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز کے سیکرٹری جنرل جبر خٹک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس وقت پاکستان میں میڈیا کو بدترین سینسرشپ کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر پابندیاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور درست معلومات حاصل کرنے کے حقوق اور تحریر و تقریر کی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت پر الزام لگایا کہ ان میں خود پر نکتہ چینی سننے کے لیے برداشت نہیں۔
جس طرح سے ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے میڈیا کو اپنے دباؤ کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ابھی جالب جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ میڈیا کے دباؤ کے ذریعے آپ سچائی اور حقیقت کو روک کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے مقاصد حاصل کر پائیں گے، وہ کسی بھی موجود معاشرے کے لیے جو ہے وہ سود مند جو ثابت نہیں ہوگا۔
جیو نیوز کے حامد میر کہتے ہیں کہ آزادی صحافت فطری آزادی ہے اور فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نقطۂ نظر کا تبادلہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی رائے کو سننا اور اس کا احترام کرنا جمہوریت کا مسلمہ اصول ہے اور اسی کے تحت آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری جانب حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما دوا خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس وقت حکومت کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے جو ان کے بقول انہیں وراثت میں ملے ہیں، اور ان کی حکومت چاہتی ہے کہ میڈیا سمیت تمام ادارے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کا کام عوام تک معلومات پہنچانا ہے، نہ کہ ان میں انتشار پھیلانا۔
میڈیا کی آزادی پر بالکل یقین رکھتے ہیں، لیکن ہر ادارے کا اپنا ایک اصول ہے، اصولوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنی جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اپنی بات میں ان کو پڑھائے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی آزادی کے اوپر رائے کے اظہار کی آزادی کے اوپر ہم نے کوئی قدم نہیں لگایا۔ ہم کوشش کریں گے، نہ ہم کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کبھی اس چیز پر یقین نہیں رکھتے کہ ہم کسی چیز کو، کسی بھی ادارے کو پریشر میں لے کر آئے یا آپ کو حکومتی پریشر میں لائے اور ان کو جو ہے اس کی جو کردار ہے وہ مسا ہو جائے، کبھی ہم نہیں کریں گے۔
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، ایسے میں اگر ملکی میڈیا ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کرے گا تو حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے پاس ایسے میڈیا چینلز اور صحافیوں پر دباؤ ڈالنے کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں رہتا۔ پاکستان میں کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن سے منسلک ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کسی بھی میڈیا چینل کو معطل کرنے کا حکم انہیں پیمرا کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور پیر کی شب بھی اسی قسم کا حکم ملک کے ٹی وی چینلز کو آف ایئر کرنے کے حوالے سے دیا گیا تھا۔ اس قسم کا حکم پیمرا کو کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا جواب پاکستان میں کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن کے عہدیدار نے ہنسی کی صورت میں دیا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔